بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام پیش کیا جاتا ہے نیا جہاں. پروگرام نیا جہاں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد امین, اور اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب تزین اختر.
السلام علیکم سامعین.
اور محترم تنویر حسین.
السلام علیکم جی.
ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم موضوعات پر. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وسیلہ تعلیم توسیعی پروگرام کا افتتاح کیا, اور وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم کے ذریعے ممبر ممالک کے ساتھ بہترین اشتراک عمل پر یقین رکھتا ہے. یہ ہمارے آج کے اہم موضوعات. اس کے علاوہ بھی تازہ ترین صورتحال سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. جناب تزین صاحب اور جناب تنویر حسین صاحب, پروگرام نیا جہاں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت ہی اہم موضوع آج ہے تعلیم کا, کہ تعلیم جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے آنکھ کھولی تو وہ جاننے کا تجسس کا ایک جذبہ رکھتا ہے, اور مسلسل وہ اس جو جذبے کی تسکین کے لیے مختلف ادوار سے گزرتا رہا ہے. آج وزیراعظم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جس توسیعی پروگرام کا آغاز کیا ہے, وسیلہ تعلیم کا افتتاح کیا ہے, اور اس کا جو توسیع کی گئی ہے, پہلے بھی یہ پروگرام موجود تھا لیکن اب اس کا جو دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے وہ تقریباً 50 اضلاع تک. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں کس حد تک یہ مومد و معاون ثابت ہوگا, اور اس کی افادیت جو ہے وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ کیسے ممکن ہے؟ جناب تنویر صاحب.
بہت شکریہ جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فنڈز کی الوکیشن ہو رہی ہے خاص کر کے تعلیم کی شعبے میں, بہت اچھی بات ہے, اور اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو مل رہا ہے. اور اس میں ایک اچھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا رخ جو ہے ایجوکیشن کی طرف موڑ دیا گیا ہے. شاید صاحب, دنیا میں بغیر علم کے جو ہے وہ ترقی ممکن نہیں ہے. یہ ایک طے شدہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. ہم مسلمان بھی ہیں تو جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو اس کی بھی پہلی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی, تو پڑھنے سے اس کا آغاز. اب جس طریقے سے پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے تو جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے اس میں تعلیم نے ہی بنیادی رول پلے کیا ہے. اور مہاتیر محمد جب پاکستان آئے تھے تو انہوں سے صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ جی آپ کی ملک کی ترقی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا تعلیم. دوسری طرح پھر سوال کیا, پھر انہوں نے کہا تعلیم. تیسری مرتبہ پھر کہا گیا تھا تعلیم. تو تعلیم بنیادی جو ہے ضرورت ہے معاشرے کی, جس سے معاشرے کی جو ارتقاء ہے اس کے تمام شعبوں کی, وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو وسیلہ تعلیم کے حوالے سے پروگرام کا افتتاح کیا, اور جس طرح بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کا جو ابتدائی طور پہ 50 ضلعوں تک اس کو وسعت دی جا رہی ہے, یہ وہ پروگرام ہے, جبکہ مزید انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جو ہے اس کو پھیلایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو غربت کا خاتمہ ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں.
جی ٹیلی فون لائن پہ اب ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے خصوصی تعلیم انجینئر بلیغ الرحمان صاحب نے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جی. میری منسٹری اور وزرا صحیح کر لیجیے, یہ وزارت تعلیم ہے, منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, اور فیڈرل منسٹر بلیغ الرحمان مخاطب ہوں آپ.
بہت بہت شکریہ بہت تصحیح کرنے کا. سر یہ بتائیے گا کہ آج جو وسیلہ تعلیم پروگرام کے جو توسیع پروگرام کا وہ کیا گیا ہے افتتاح, تو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا وہ بنیادی طور پہ ہم سمجھتے تھے یا عام لوگوں کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے اور وسیلہ روزگار کے حوالے سے ہے, لیکن اب اس کی جو ایکسٹینشن 50 اضلاع میں کی جا رہی ہے تعلیم کے حوالے سے, تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس سے کتنی بہتری کے امکانات آپ سمجھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. تعلیم جو ہے وہ سب سے اہم شعبہ ہے کسی بھی ملک اور قوم کے آگے جانے کے لیے, اور الحمدللہ موجودہ حکومت نے اس کو جس طرح پرائیورٹائز ہم نے کیا 2012-13 سے اب تک, چاہے خاص طور پہ وفاق میں جہاں پہ ایچ ای سی کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کو دیکھا جاتا ہے, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ اوریجنلی پی ایم ایل این کی اس وقت فائنانس منسٹر نے 2008 میں شروع کیا تھا, اس وقت ہم کوالیشن گورنمنٹ میں تھے, اور بعد میں پھر جیسی ہماری حکومت آئی 2013 کے بعد تو اس کو پھر بہت تیزی سے ایکسپینڈ کیا, ہر سال کئی ارب روپے اس میں زیادہ بڑھاتے چلے گئے, اور آج یہ بلینز آف روپیز کا جو پروجیکٹ ہے 100 ارب سے زیادہ, یہ ملک کی بہتری کے لیے اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور غربت کے خاتمے کے لیے جہاں روزگار کے بھی پہلو کو دیکھا جا رہا ہے وہاں تعلیم میں ہمارا ایک پوری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہوتا ہے, جس کو ہم نے 2013 میں بھی ایک اپنا پلان بنایا تھا جس میں اس کو رکھا گیا تھا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں ان کے, وہ اپنے بچوں کو پھر اپنے روزگار کے لیے ساتھ ملا لیتے ہیں, ان کو اسکول نہیں بھیجتے یا کسی اور وجہ سے, حالانکہ تمام صوبوں میں اور وفاق میں اب 5 سے 16 سال کے بچوں کی تعلیم مفت ہے اور اس کے اسکول میں کتابیں اور ان کا کوئی ٹیوشن فی نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنی معاشرتی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بچوں کو بھیج نہیں پاتے, تو ایسے خاندانوں کو کیونکہ ایک پاورٹی اسکور کارڈ بنایا جاتا ہے بہت سسٹم کے ذریعے, جس کے دنیا کی بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے اور مختلف اداروں نے اس کی توثیق کی ہے, تحسین کی ہے, اس کو سراہا ہے کہ جو سسٹم پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے اس میں صحیح طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ ان ایسی فیملیز کو جو پہلے سے آئیڈینٹیفائیڈ ہوتی ہیں کہ وہ غربت کا شکار ہیں, ان کو نہ صرف مالی امداد ماہانہ دی جا رہی ہوتی ہے بلکہ ان کے وہ بچے جو اسکول گوئنگ ہیں ان کے حساب سے ان کو کچھ انسینٹیو بھی اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ان کے کارڈ میں, اس کی وجہ سے ان کو حوصلہ افزائی ملتی ہے, اور یہ پہلے کچھ ڈسٹرکٹس میں تھا, اب اس کو ایکسپینڈ کر کے زیادہ اور ڈسٹرکٹس میں لے جایا گیا پروگرام کو اور لے جایا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انرولمنٹ بڑھی ہے, اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے پروگرام ٹرائی کیے گئے ہیں جس میں یا فوڈ پروگرام ہوتا ہے کہ کوئی خوردنی تیل یا کوئی اور چیز دیا جائے, کئی جگہوں پہ کیش ووچرز ٹرائی کیے گئے ہیں, تو غربت کی انتہائی نسبی سطح کے حوالے سے یہ پروگرام بہت مفید رہتے ہیں, اور ہم نے اپنے پلان میں 2013 میں لکھا تھا کہ جو 4-tier پروگرامز ہم نے بنائے تھے جس میں مسنگ فیسلٹیز اور زیادہ اسکول تاکہ زیادہ سارے بچے اسکولوں میں آ سکیں, وہاں ایک یہ بھی تھا کہ انتہائی غریب بچوں کے لیے ان کی فیملیز کو کچھ انسینٹیوائز کرنا تاکہ وہ بچوں کو اسکول کے لیے اسپیئر کر سکیں, تو یہ اسی لائن پہ یہ کام کیا جا رہا ہے جس کے بہت حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو, اور الحمد للہ اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا رہے گا, اور آپ نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر نے خود جا کے بھی اس پروگرام کو دیکھا اور اس کو ایک نیکسٹ فیز جو ہے اس کو
انوگریٹ
کیا.
یقیناً اس سے تو انکار کسی بھی کے لیے کرنا ممکن نہیں کہ جی تعلیم جو ہے وہ بہتری لاتی ہے اور غربت میں خاتمے کا بھی جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے تزین اختر صاحب سینئر صحافی, آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں.
جی ضرور.
جی بلیغ الرحمان صاحب السلام علیکم, یہ بتائیے گا کہ یہ 50 اضلاع کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ صوبہ وائز کیا ان کی تقسیم ہوگی, مطلب پنجاب میں کتنے اضلاع, بلوچستان میں کتنے اضلاع؟
وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ, اس وقت میں سفر کر رہا ہوں, میرے سامنے تمام اضلاع کی لسٹ تو نہیں ہے لیکن یہ چاروں صوبوں سے مساوانہ تقسیم کی جاتی ہے اور اس میں سائز کے مطابق ہوتا ہے, آبادی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے, لیکن چونکہ یہ قومی پروگرام ہے اس قومی پروگرام میں تمام ملک کے تمام صوبے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں, بلکہ ہمارے جو اور ایریاز ہیں فاٹا جی بی وغیرہ وہاں پہ بھی اس کا
بہت آپ سفر میں ہیں, اور چونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے, لیکن ہمارے ساتھ تنویر صاحب ہیں, ایک سوال وہ بھی کرنا چاہتے ہیں.
بلیغ الرحمان صاحب
جناب,
جی ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو یکساں نصاب کی حوالے سے بھی کوئی پیش رفت قائم ہو سکتی ہے پورے ملک میں, ایک جیسا نصاب ہو, اور خاص کر کے یہ اردو اور انگریزی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے بارے سے بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, الحمدللہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کچھ نصاب میں مماثلت ہو سکے, اور مستقبل میں تمام صوبے چاہے جتنا بھی اچھا کام کر لیں ان کی سمت مختلف ہوگی, لیکن ہم نے سب صوبوں کو متوجہ کیا, بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس کی گئی, کیونکہ آئین کے تحت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بین الصوبائی رابطہ جو ہے یہ وفاقی ذمہ داریوں میں سے ہے, تو ہم نے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تمام منسٹرز کانفرنس بلائی, اور یہاں پہ ہم نے قومی نصاب کونسل قائم کر لی ہے. یہ پہلے تجویز پیش کی گئی, اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی, بحث مباحثہ ہوا, اور پھر قومی نصاب کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہے, تو قومی نے ہمیں اس کی بلڈنگ بھی مل گئی, اس کے لیے فنڈس بھی ملے, اور اس نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے. ابھی ہم نے وفاق کے لیے پہلی سے پانچویں کا نصاب ایک مکمل کیا ہے, اور اب اس نصاب کو نہ صرف اگلے سال سے انٹروڈیوس کرا دیا جائے گا تمام سکولوں میں جو کہ مکمل کر لیا گیا ہے, بلکہ اب اگلی سٹیج پہ اس کو تمام صوبوں سے بھی شیئر کیا جا رہا ہے. طے یہ پایا ہے کہ بالکل ایک جیسا نصاب تو سب صوبوں میں ہونا نہ صرف یہ کہ ممکن تو نہیں کہنا, ناممکن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن مشکل ہے, بلکہ وہ شاید ڈیزائریبل بھی نہیں ہے. ڈیزائریبل یہ ہے کہ ہم ایک منیمم نیشنل کریکولم پورے ملک کے لیے بنائیں جس میں کم از کم تعلیمی معیار اور کم از کم تعلیمی نصاب ایک جیسا ہو, لیکن اس میں کچھ لچک بھی ہونی چاہیے کہ کوئی صوبہ اپنی تاریخ پڑھانا چاہے اپنے موقع کی مناسبت سے, اگر کہیں پہ کسی علاقے میں پہاڑ ہیں اور سیر و سیاحت کا ہے تو وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے سبجیکٹس کو پڑھائے, کسی صوبے میں معدنیات زیادہ ہیں تو وہ منرلس کو اور ان چیزوں کو اپنے صوبوں میں ذرا زیادہ کور کرنا چاہے, کسی میں اوشنز ہیں تو وہ اوشنوگرافی کو بھی جگہ دے اسکولوں میں, تو اس طرح کی چیزوں کی لچک بھی ہونی چاہیے, اور علاقائی تاریخ علاقائی ہیروز کو بھی کچھ جگہ ہونی چاہیے, لیکن ہمارے نیشنل ہیروز بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. اس کے لیے یہ سب صوبوں نے الحمدللہ طے کر لیا ہے کہ ہم ایک منیمم نیشنل کریکولم بنائیں گے, اور اب ایک راستہ نظر آ رہا ہے.
جناب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. وفاقی وزیر تعلیم انجینئر بلیغ الرحمان ہمارے ساتھ تھے, اور سامعین آپ نے ان کی زبانی یہ سنا کہ جو متنوع مختلف جو شعبے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ تعلیم سے بہتری لائی جا سکتی ہے, بلکہ خاص طور پہ جناب تزین اختر صاحب فنی تعلیم کے حوالے سے, چونکہ یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے وسیلہ تعلیم, اور ان خاندانوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو فنی تعلیم کی اہمیت ہے اس کے ذرا ہمارے سامعین کو بتائیے گا.
دیکھیں جو ہمارے زیر بحث موضوع ہے اس کا تو فنی تعلیم سے تعلق نہیں ہے, یہ ہے جو بچے ہیں مطلب پرائمری لیول تک کے, 10 لاکھ مزید بچے اس پروگرام کے تحت 50 اضلاع میں ان کو
جو رسمی تعلیم
دی جائے گی, اور ان کی ظاہر ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ ایک وسیلہ تعلیم پروگرام ہے. بسپ کے تحت مختلف پروگرام چل رہے ہیں جس میں صحت بھی ہے اور یہ تعلیم بھی ہے, امپلائمنٹ کا بھی ہے, تو یہ تو ہے جو ایک رسمی تعلیم آپ کہہ رہے ہیں جو اسکولوں کی ہے, اور 10 لاکھ بچے اس میں جائیں گے, اور ورلڈ بینک کا بھی اس میں تعاون شامل ہے, اور ماروی میمن صاحبہ نے بھی خطاب کیا ہے اس میں. تو یقیناً بات یہی ہے کہ تعلیم جو ہے نہ صرف غربت کے خاتمے میں مدد دیتی ہے, بلکہ ہمارے ملک میں جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کے جو عناصر جو فروغ پا چکے ہیں ان کا کلا کما بھی تعلیم عام کر کے کیا جا سکتا ہے. فنی تعلیم جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور اس کے لیے حکومت الگ سے صوبائی سطح پہ ٹیوٹا کا ادارہ قائم ہے, اور وفاقی سطح پہ نیوٹیک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ نوجوانوں کو ہنرمندی کی تعلیم دیتا ہے, اور اس سے پہلے پرانے ادوار میں سویڈش کالج قائم کیے گئے تھے سویڈن کے تعاون سے. تو فنی تعلیم کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے, اور اس حوالے سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہنر مند جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ان دونوں اداروں کی کارپوریٹ لائن ہونی چاہیے ایک, جس سے ان کا مرکزی ایک خیال جو ہے وہ ڈیپکٹ ہو, ظاہر ہو کہ ہنر مند کبھی بھوکا نہیں مرتا. جی
جی تنویر صاحب, اس جو تقریب تھی اس میں جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ورلڈ بینک ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے بڑی خوش دلی سے جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو شعبہ ہے بینکنگ کا, یہ کس طرح سے تعلیم کے حوالے سے اپنے جو اپنی ذمہ داریاں ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ وہ پوری کر سکتا ہے؟
یہ ورلڈ بینک ظاہر ہے مختلف شعبوں میں وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ان کی جو سپورٹ ہے وہ انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا کہ یہ جو ہم فائنانس کرتے ہیں اس حوالے سے اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں اور یہ ایک بہترین اس کا مصرف ہے. اور ظاہر ہے اس پروگرام کے تحت جو ملک کے اندر جس طرح بھی تزین صاحب فرما رہے تھے کہ 10 لاکھ بچے بھی جو ہے ان کو انرول کرنے کی کوشش کی جائے گی, ساتھ ساتھ 54 لاکھ خاندان جو ہے نا اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں. یعنی غربت کے خاتمے کے حوالے سے جو اس کی جو ایریاز ہیں کوششیں ہیں وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں اگرچہ گورنمنٹ نے 40 ارب سے بڑھا کر 121 ارب روپے اس کا بجٹ کیا ہے, لیکن بہرحال ملک کے اندر جو ہے معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. میں نہیں چاہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع ہو, بلکہ غربت کے خاتمے کے نتیجے میں اس کا حجم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا چاہیے. اس کو ہم اس اینگل سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے اس کا جتنا اس کا دائرہ پھیلتا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر غربت پھیلتی جا رہی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا اس اینگل سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی اوور آل معاشی حالت جو جب بہتر ہو تو کم از کم اس طرح کے جو پروگرامس سے وہ خود بخود سمٹنے چاہیے.
جی تزین صاحب, گو کہ وہ ہمارے موضوع سے ذرا سا مختلف ہے, لیکن چونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تعلیم میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہے اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟
پرائیویٹ سیکٹر کی خدمات جو ہے میں تو اس ترکیب کا ہی حامی نہیں ہوں جو آپ نے استعمال کی ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو مکمل تجارت کر رہا ہے, اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حکومت کی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تعلیم کے فروغ میں, میں اس کو نہیں مانتا. آپ بھی, آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں, میرے بھی پڑھتے ہیں, ان کے بھی پڑھتے ہیں, سب کے پڑھتے ہیں, اور سب کو اچھی طرح پتہ ہے. سپریم کورٹ ابھی کتنی بار یہ میڈیکل کالجوں پہ ابھی تازہ ترین اس نے جو ریمارکس دیے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جیسے تنویر صاحب نے بھی کہا, یکساں نصاب ہو اور یکساں نظام تعلیم ہو اور حکومت اس کو مانیٹر کرے, حکومت کے زیر انتظام ہو, تو اس سے تعلیم سستی بھی ہوگی اور عام بھی ہوگی.
لیکن ایک بات میں تزین صاحب یہاں عرض کر دوں کہ آپ کے ملک کے اندر جو سرکاری سطح پہ تعلیمی نظام ہے اس میں وسعت نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جو دیہاتوں سے بچوں کا کرایہ ہے اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں 2000 روپیہ ہے, اور اسی دیہات میں 1000 روپے کی فیس سے بچہ پڑھا تھا, تو اب آپ ایک ضرورت بن گیا ہے. یعنی اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ سامنے آتا تو آج آپ کے بچوں کی تعلیم کا جو حال ہوتا, آپ کے اسکولوں میں داخلے نہیں ملتے, آج بھی سرکاری اسکولوں میں داخلے.
اس پہ مزید دلائل لائے جا سکتے ہیں, لیکن جی میں وہی عرض کر رہا ہوں مزید دلائل آ سکتے ہیں, وقت نہیں ہے.
سامعین کے لیے خاص خاص خبریں اور اس کے بعد حاضر ہوں. وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وسیلہ تعلیم توسیع پروگرام کا افتتاح کیا. اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے آج, جن کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا, عدالتی تعاون کی حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان اور اٹلی نے روم میں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ پر اتفاق کیا ہے. امریکی صدر نے اپنے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کو شکست دے دی گئی ہے اور ان کے قبضے سے 100% کے قریب علاقے واگزار کرا لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ 12 ملکوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امریکی امداد کی معطلی کے بعد ان کے لیے امداد کی فراہمی پر اتفاق کیا ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے پلے آف میچ کل کوئنز ٹاؤن نیوزی لینڈ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خاص خاص خبریں، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بغیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے وقفے کے بعد حاضر ہیں، پروگرام ہے نیا جہاں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد امین۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں جناب تزئین اختر اور تنویر حسین صاحب۔ تزئین صاحب، وقفے پہ جانے سے قبل کر رہے تھے، اسی سے آغاز
وہ تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں اور ہم یکجہتی کی جو بات کرتے ہیں اس کے لیے، میں نے ان کے سوال کو سیکنڈ کیا نا کہ یہ جو انہوں نے یکساں نصاب کا پوچھا اور منسٹر صاحب نے بتایا جی، اور یہ بھی خبر ہے
جی،
یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے بتائی ہے منسٹر صاحب نے کہ قومی نصاب کونسل قائم کر دی گئی، یہ بہت جی میں سمجھتا ہوں قومی یکجہتی کے حوالے سے اور یکساں نصاب جی کے حوالے سے بہت بڑا قدم ہے۔ تو یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہاں پہ کوئی معیار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اکثر مجھے نہیں پتا تنویر صاحب اپنے بچوں کے پرچے چیک کرتے ہیں کہ نہیں، میں تو کرتا ہوں ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے پتا چلتا ہے کہ کس جگہ پہ بچے نے غلط لکھا ہوا ہے اور ٹیچر نے اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے، اور کس جگہ پہ بچے نے ٹھیک لکھا اور ٹیچر نے اس پہ خام خواہ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں فیسیں وہ لے لیتے ہیں لیکن ٹیچرز وہ بھرتی کرتے ہیں گزارے والے، اور پھر نصاب جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ نصاب آیا ہوا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے سرکاری اسکولوں میں, اور حکومت جو ہے وہ نئے تعلیمی ادارے قائم بھی کر رہی ہے. اصل میں ہمارا بھی اس میں ایک کردار ہے, ہم چاہتے ہیں جی ہمارا بچہ صبح, ہم بچے کو دیکھتے ہیں وہ بیج اس نے لگایا ہوا ہے, ٹائی اس نے پہنی ہوئی ہے, انہوں نے ایک پینٹ کوٹ بھی تجویز کر دیا, ہم سمجھتے ہیں بچے نے ٹائی لگا لی, پینٹ کوٹ پہن لیا, اب بچہ جو ہے وہ ہم محلے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو گئے ہیں, اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بس یہ ٹائی کوٹ اور یہ بیج اور یہ چیزیں نہیں ہیں, اسٹینڈرڈ ہے تعلیم, اور تعلیم وہاں پہ کیا حاصل کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے ماہرین تعلیم نے بنائی ہے, نیشنل بک فاؤنڈیشن سے وہ بنی ہے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا سرحد یا کراچی والے ان کے کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, یا وہ پتہ نہیں کہاں سے آکسفورڈ کی اور کہاں کی کتابیں ہیں, وہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ جو یہ ایک کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم تعلیم عام کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں, حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے میں فیسیں بٹور رہے ہیں غریب عوام سے, اور ہر مہینے ایک اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے فیسوں کا.
جی بڑی اہم بات کی, اور اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا تنویر صاحب کہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے کہ جو ہماری ضروریات کے مطابق ہو, ہماری ضروریات پوری کرنے والی ہو.
دیکھیں تزین صاحب نے کی جو اس حوالے سے خیالات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سرکاری اسکول ہیں وہاں کی صورتحال بھی میڈیا بتاتا رہتا ہے کہ وہاں کے جو فیسلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ کیا ہے. یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس پہ بڑی بات ضرورت ہے. اس پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آئندہ گورنمنٹ آئے وہ اپنا اگلے جو ہے نا پانچ سال صرف ایجوکیشن پہ کم از کم اگر صرف کر دے, گلیاں پکی پہ کچی پہ ہم چل سکیں کہ آ جائیں گے, روز روڈ اگر پختہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تعلیمی نظام پہ اگر ساری کر دیں نا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. یعنی آپ کے پورے ملک میں آپ جب آپ ابھی حال ہی میں آپ کا یہ ہوئی ہے جو مردم شماری ہوئی ہے, یہ بڑا واضح اس کا ایک اس کی ضرورت ہے, اور اس کی بنیاد پہ جن علاقوں میں تعلیمی اداروں کے قیام کی ضرورت ہے, گورنمنٹ اگر پورے ملک میں تعلیمی نظام بہتر کرے, تعلیمی ادارے بنائے اور اساتذہ کو اچھے تربیت یافتہ اساتذہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں لوگ خود بخود داخل بچے کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ بھی صورتحال اسی طرح کی ہے جو جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے پرائیویٹ سکولوں میں لے کے آتے ہیں اور بہت زیادہ فیسیں جو ادا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی بہت ساری موبیلٹی جو ہے وہ گاڑی سکولوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کے ہر علاقے میں اچھا سکول ہو تو کوئی شخص, آپ دیکھیں نا اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو ایف 11 سے جو ہے ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے ایف 10 کی طرف جا رہے ہیں.
جی
ایک صبح ایک ادھر کا بندہ ادھر جا رہا ہے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے,
جس سیکٹر میں ہو وہیں کے بچے داخل ہوں.
دیکھیں ہمارے زمانے میں تو یہی تھا کہ گھر سے بچے خود اسکول کی طرف جاتے تھے, پیرنٹس نہیں چھوڑنے جاتے تھے, لیکن آج آپ کو ہر پیرنٹ کو صبح اٹھ کے بچوں کو اسکول لے جانا ہے اور پھر پک کرنا ہے, اس پہ جو ایکسپینڈیچر آتے ہیں آنے جانے کے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تعلیمی نظام جو ہے جو کتابیں ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے, کم از کم ہمیں ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک جیسی ہی تعلیم دینے کی ضرورت ہے, ان کے اندر پاکستانیت ہونی چاہیے. جو بلیغ الرحمان صاحب نے بات کی تھی وہ درست ہے کہ جو ہمارے صوبے ہیں ان کی کلچر کو بھی شامل کیا جائے, ان کے ہیروز کو بھی شامل کیا جائے, لیکن بحثیت پاکستانیت کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام کے اندر یکساں انگریزی میں ہو تو تب بھی اسی کا ترجمہ ہو, یعنی کہ اس میں آپ جو ہیری پوٹر کی اور دوسری کتابیں آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی
تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں تزین صاحب اور ترویر صاحب ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو اردو کی مثلا اردو کے افسانے ہیں معروف افسانے وہ انگریزی میں ترجمہ کر کے ہمیں پھر پڑھائے جاتے ہیں, یہ کہاں کہاں کی تعلیم ہے کہ وہ جو ہماری اپنی زبان میں ایک تخلیق ہوئی ہے وہ ہم زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی غیر ملکی کو پڑھا رہے ہیں, تو اس پہ بہت یقیناً گنجائش بھی ہے, لیکن اس پہ بات ہوتی رہے گی تو یقیناً بہتری کی گنجائش بنے گی. چلتے ہیں سامعین اپنے اگلے موضوع کی طرف. اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے جن کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا عدالتی تعاون کی حکمت عملی وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا اور وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. کن کن نکات پہ بات کی گئی تزین صاحب ہمارے سامعین کو بتائیے گا.
جی یہ ہے ای سی او میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں جس میں ای سی او ممالک کے درمیان عدالتی شعبے میں
جی
یعنی فراہمی انصاف کا شعبہ اس میں عدالتیں بھی ہیں اس میں موجب کا بھی نظام ہے اس میں نیب بھی آ جاتا ہے. عدالتی حوالے سے جو تعاون کا فروغ ہے اور اس ای سی او ممالک کے ماہرین اس میں انہوں نے شرکت کی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے سیکرٹری جنرل ای سی او حلیل ابراہیم صاحب سے ملاقات میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ای سی او ممالک کے ساتھ قریبی رابطہ کنیکٹیوٹی بڑی اہم ہے ای سی او ممالک کے درمیان اور تجارت میں اضافہ اور عوام سے تعلقات جو ہیں وہ چاہتا ہے. اب ای سی او جو ریجن ہے یہ بھی ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ 60 کی دہائی میں آر سی ڈی ایک تنظیم بنی تھی جس میں پاکستان ایران اور ترکی شامل جی. ہوئے تھے اور جس کا مقصد تھا ان تینوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور ایک شاہراہ بھی بنانا مقصود تھی جو پاکستان کے مکران ساحل کو ایران کے ساتھ اور پھر ترکی کے ساتھ ملائے گی. جب 1990 اور 91 میں یہ سوویت یونین جب ٹوٹا اور اس میں سے سینٹرل ایشیا سے مسلمان ریاستیں نکلیں اور ایسٹ یورپ میں بھی کچھ نئی ریاستیں قائم ہوئیں تو جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں جن میں سے اکثر کے نام پانچستان ہیں اور چھٹا ہے آذربائیجان جی. تو وہ ممالک جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا اور اس تنظیم کو نیا نام دیا گیا ای سی او یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے. تو اب یہ 11 ممالک یہ بن جاتے ہیں اور ان ممالک کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ ایک ایسا بلاک ہے کہ جو آپ کو دنیا میں انتہائی اہم لوکیشن ہے یہ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اگلی صدی ہے یعنی جاری صدی جو ہے اس کے توانائی کے ذخائر جو ہیں وہ اس خطے میں واقع ہیں اور اس میں آذربائیجان کی تو مثال بھی ہمارے ایران سے تو ویسے بھی ہم جانتے ہیں تیل بہت نکلتا ہے آذربائیجان میں بہت ذخائر ہیں آئل کے اور آذربائیجان نے گزشتہ 25 سال میں اسی بل بوتے پہ بہت ترقی بھی کی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ جلد حل ہو تاکہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان قائم ہو اور دونوں خطوں کے عوام اپنے جو امکانات ہیں دونوں کے تعاون کے ان سے مستفید ہو سکیں.
بہت جامع انداز میں آپ نے بات کی کہ یہ جو ایک اہم بلاک ہے اور اس کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ہر ملک جو ہے وہ جب اشتراک کرتا ہے تو اس کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ اپنے ہمسایہ ممالک تک بھی جاتے ہیں اور پاکستان اس اعتبار سے نہ صرف یہ کہ خوش قسمت ہے کہ یہ تمام جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ایک پورا اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو توانائی کا اگر ہمیں بحران ہے تو اس کے بھی حل کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ان ممالک کے ساتھ ہماری طویل جیسے کہہ لیجئے کہ صدیوں کے جو مذہبی روابط ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ تمام جو روابط ہیں وہ ایک دوسرے کو ہمیں زیادہ قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور بنیادی طور پہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ تمام جو اشتراکات ہیں وہ جب ڈھلتے ہیں اقتصادی تعاون میں تو پھر تمام ملکوں کی جو خوشیاں ہیں وہ اور دوبالا ہو جاتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور سامعین اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی.
قومی اور بین الاقوامی افق پر رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات پر مبنی پروگرام نقطہ نظر. پاکستان کے طول و عرض میں سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو پاکستان کا پروگرام نقطہ نظر، گفتگو وہ جو مدلل ہو، حقائق وہ جو جھٹلائے نہ جا سکیں۔
اس نقطہ نظر کے اختلاف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلقات میں اتار ہے، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، خطے میں امن و امان کے لیے بیلنس رکھنا ضروری ہے۔
پاکستان میں جو ہماری اندرونی استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے۔
یہ ڈرون حملہ جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور انڈیپینڈنس کے خلاف ہے۔
مستند تجزیوں اور تبصروں سے مزین پروگرام نقطہ نظر سننا نہ بھولیے، روزانہ پیر سے جمعہ شام 7:05 پر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیا جہاں میں آپ سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب تزئین اختر۔ اور تزئین اختر صاحب، وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ای سی او کی، یعنی جو اقتصادی تعاون تنظیم ہے، یہ جو ممالک جن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور افغانستان کے علاوہ جو اب وسط ایشیائی ریاستیں بھی شامل ہیں، چونکہ جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے اشتراکات مذہبی بھی ہیں، باقی بھی کلچرل ثقافتی بھی، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمیں قریب نہیں ہونے دے رہی ہیں؟
جی ہاں، یہ بڑی ایک دلچسپ بھی ہے چیز، اور بڑی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی افسوسناک بھی ہے کہ آپ ہمارا جو یہ خطہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے متحدہ ہندوستان تھا، تو ہمارے اکثر جو رشتے ناطے علمی اور ثقافتی اور اسلامی وہ اس خطے کے ساتھ رہے ہیں صدیوں سے۔
جی،
جیسے بہت سے جو فاتحین ہیں وہ اسی خطے سے آئے ہندوستان میں، علاؤ الدین خلجی سے لے کے تغلق ڈائنیسٹی آپ لے لیں، آپ مغل ڈائنیسٹی لے لیں، یہ سارے اس خطے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو ہمارے لوگوں کو بہت کم پتہ ہوگا کہ جو ہے تیمور کا کون سا دیش ہے، اور یہ کرغستان کہاں ہے، اور تاجکستان میں کیا ہوتا ہے، اور آذربائی جان کیا چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک، ایک تو یہ بہت عرصہ سوویت یونین کے اندر رہے، جس کی وجہ سے بیرونی دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ اپنی شناخت کے مطابق نہیں ہو سکا۔ جب وہ آزاد ہوئے تو اس وقت ہم سامنا کر رہے تھے افغانستان کے مسئلے کا، اب پاکستان اور ان ممالک کے درمیان افغانستان واقع ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ اس علاقے کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے، اور میں اس خطے میں گیا بھی ہوں، اب اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ سے جائیں یا ڈائریکٹ روڈ سے جائیں تو آپ 3 میں تو روڈ سے آپ پہنچ سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک میں، سوائے یہ کازاخستان کے جو دور ذرا واقع ہے، اور فلائٹ سے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 2 کی فلائٹ ہے۔ لیکن ابھی آپ کو جانا پڑتا ہے پہلے دبئی یا دوحہ آپ جائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ وہاں جائیں گے، بات یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے ہماری کنیکٹیوٹی اور ہمارا آمد و رفت نہیں بن سکی. اگر یہ خطہ ٹھیک ہو جائے, افغانستان میں امن ہو جائے اور سڑکیں بن جائیں جو کہ تجویز بھی ہے جن کی, اور ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو جائیں, تو یہ ممالک ہمارے بہت قریب ہیں.
جی تزین صاحب, بہت شکریہ آپ سے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیا جہاں میں ہمایوں اقبال شامی صاحب, چیئرمین پاکستان اکنامک فورم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم.
جی شکریہ.
جی شامی صاحب, اقتصادی تعاون تنظیم کے عام عہدیداروں کا آج وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی اور اجلاس بھی ہوا. اس حوالے سے اس تنظیم کی جو افادیت ہے اور خاص طور پہ اس کا جو اقتصادی پہلو ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ہمارے سامعین کے لیے.
جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ ای سی او کنٹریز جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں جغرافیائی لینڈ روٹ کے ذریعے.
جی
تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹریڈ پاسیبل ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ لینڈ روٹ آپ بھی کنیکٹڈ ہوئے آپس میں. یورپ میں آپ دیکھیں یورپین یونین تمام کنیکٹڈ ہے, وہاں پر کتنی ٹریڈ ہے. آسیان کنٹریز دیکھ لیجیے, اسی طریقے سے میکا آپ امیرکا میں دیکھ لیجیے, میکسیکو کینیڈا امیرکا, وہاں بڑی ٹریڈ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے, بلکہ اس لیے سارے کنٹریز کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کے خطے کے درمیان آپس میں روابط ہیں. وہ روابط ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹریڈ ہونا آسان ہے, آپ کی کمیونیکیشن آسان ہے, جس سے لنکیجز آسان ہے, ٹوریزم آپ کی بڑھ سکتی ہے, آپ کے ایک دوسرے کی جو سرپلس ہے وہ ایکسپورٹ کرنا سب سے ایزی ہوتا ہے. تو یہ بڑے ایڈوانٹیج ہے. تو یہ اگر ای سی او کنٹریز اپنے ایک دوسرے کی کچھ جو تھوڑے بہت گریوینسز ہیں ایک دوسرے کے, خاص طور پر افغانستان کے کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ ہیں, کچھ افغانستان کے مسائل, کچھ پرابلم بھی ہے وہ علاقہ, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ موسٹلی افغانستان کے تھرو ہے. تو لیکن اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ خطہ بہت ترقی کر سکتا ہے.
شامی صاحب, آپ نے بجا نشاندہی فرمائی کہ افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ جو روابط ہیں وہ نسبتاً کمزور ہیں, لیکن چونکہ تجارت کے مختلف معاہدے مختلف ممالک کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو خاص طور پہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, تو ان ممالک کے ساتھ تجارت جو ہے وہ کن کن شعبوں میں آپ اس کے امکانات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو سینٹرل ایشین خاص طور پر کنٹری افغانستان, تاجکستان اور یہ آذربائیجان اور قزاقستان وغیرہ, یہ بنیادی طور کے اوپر اتنے ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں ابھی تک. اگر آپ انڈسٹری دیکھا جائے تو یہاں تقریباً ہر چیز کی, ہر ہاؤس ہولڈ آئٹم کی, یعنی آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے آپ کو کپڑا, کوئی ڈیکوریشن, آپ کی کوئی اور کوئی بھی چیز آپ نام لیں کہ مطلب ٹوتھ پیسٹ بھی آپ کو وہاں ضرورت ہے, صابن بھی ضرورت ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں. تو کپڑا ہے تو پاکستان اگر اس کو ریٹیل مارکیٹ کو وہاں کی کیپچر کرنے کی کوشش کرے, اگر پاکستان کی جو بڑے میں سمجھتا ہوں جو انڈسٹریسٹ ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, بزنس گروپس ہیں, وہ اگر وہاں پر اپنا کوئی ریٹیل سینٹر قائم کرنے کی کوشش کریں, اپنا وہاں اسٹور بنانے کی کوشش کریں, اپنا برانڈ وہاں پر بنانے کی کوشش کریں, تو میرا خیال ہے کہ کافی اچھی صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ پاکستان سے ایکسپورٹ کی باقی ان کنٹریز سے جو ایکسپورٹ پاکستان کو مل سکتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ راک کاٹن وہاں بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ہمارے پاس شارٹ فال آ رہا ہے کیونکہ انڈسٹری کافی ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی. پھر یہاں پر اس کے علاوہ وہاں سے آپ کو راہ چمڑے کی آپ کو کافی چیزیں مل سکتی ہیں, چمڑا مل سکتا ہے. پھر آپ کو وہاں سر ایک چیز اور ہے کہ وہ وہاں سر آپ جو ہے یہ ممالک جو ہیں وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی میں ان کے پاس کافی پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے انرجی کی ایک شارٹیج رہی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بڑی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے کافی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا خاص پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو اپنا صحیح رول پلے کرنا پڑے گا اس معاملے میں.
شامی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام نیا جہاں میں شرکت کرنے کا. جی تنویر صاحب, جیسے کہ ابھی شامی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو یہ علاقے ہیں یا یہ جو مختلف ریاستیں ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور درمیان میں افغانستان اور اس طرف ایران اور ترکی, تو یہ ایک بڑا نیچرل الائنس بنتا ہے اور اس کو مزید اس ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, اور جو تجارتی حجم ہے وہ اگر ایران اور ترکی کو ہم مد نظر رکھیں تو اس کے آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ہم اگر بات کریں پوری ایشو کی
جی
تو یہ سارے جو ممالک ہیں ان کی کنیکٹیویٹی بنتی ہے
جی
ایران پاکستان اور ترکی کے درمیان بہت پرانے تعلقات ہیں اور تجارتی روابط بھی رہے ہیں لیکن ایران کے اوپر امریکی جو پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی تجارت کا وہ حجم نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا. اب ان کا جو نیوکلیئر ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں اور اس کے بعد سے, اور اس میں اگرچہ کچھ پابندیاں نرم ہوئیں لیکن ابھی بھی پوری طرح ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں یا تجارتی روابط جو ہیں وہ اس طرح پروموٹ نہیں ہو سکے. اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا رخ پاکستان کا جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی طرف بنتا ہے, تو وہاں جو افغانستان ہے اس کا امن بڑا بنیادی ہے. جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا آپ کا جو زمینی رابطہ ہے اس میں وہ ایک تحفظ آپ کو نہیں مل سکے گا. اور یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ اگر پاکستان ان سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک اس کی ایکسیس بڑھتی ہے اور تجارتی روابط بڑھتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ہوگی, لیکن افغانستان کا امن جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہاں امن قائم نہ ہو, کیونکہ اس امن کا فائدہ پاکستان کو ملے گا اور وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کو کسی صورت جو ہے وہ پورا ہوتا نہیں دے سکتا, جس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ایک عدم استحکام کی کیفیت ہے وہ اب بھی اس کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. لیکن ان ایشیو ممالک کے درمیان جو ہے دوسرے فضائی رابطے جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان اپنے جو تجارت کو اس حوالے سے بھی دیکھ سکتا ہے, اس میں بھی امکانات ہیں. اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی جو اس حوالے سے اس عزم کا اظہار کیا ایک بار پھر کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ان ممالک کے درمیان جو علاقائی روابط ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وقت ہمارے پاس محدود ہے تو اپنے سامعین کے لیے میں خاص طور پہ وہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ جو عدالتی تعاون کی حکمت عملی وضع کرنے کی بات کی گئی ہے اور مختلف ممالک کے جو اٹارنیز ہیں, تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان جو امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس ڈیکلریشن میں دو تین باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دو طرفہ علاقائی جو سلامتی ہے سیکیورٹی اس کی بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے استحکام کی بھی بات کی گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ممالک کے درمیان جو ترقی کا عمل ہے اس کو انشور کرنے کی بات کی گئی ہے. اب یہ بڑا اہم ہے کہ جتنی بھی ان ممالک کے درمیان جو روابط ہیں اس کے جو جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام شعبوں کے درمیان جو ہے ایک تعاون کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے, اور خاص کر کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جو جوڈیشل کوآپریشن ہے تاکہ اس خطے میں سیکیورٹی کو پروموٹ کیا جا سکے اور اس کے انشور کیا جا سکے, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جس کو اس ڈیکلریشن کا حصہ بنایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان تمام شعبوں کے حوالے سے جو ہے ان ممالک کے درمیان جو ہے کوآپریشن کی جو ضرورت تھی اس کو ایک بار پھر ایک اس کا جائزہ لیا گیا اور ان نئے شعبوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی.
جی, بہت بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب. محترم سامعین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے. ہماری ٹیم تھی, تکنیکی معاونت کے لیے تھے ظفر مسعود نیازی, پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے محمد ایاز, پروگرام انچارج تھے عمران لطیف, نگرانی اعلیٰ تھے جاوید خان جدون, اور میں تھا آپ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد امین. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.